أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ہمارے درس کا عنوان ہے حقیقی علم. دیکھیں آپ لوگوں میں سے جتنے افراد یہاں موجود ہیں اس کلاس کے وہ تمام افراد کالج یونیورسٹی کے ماحول سے گزر کے آئے ہیں یا کالج یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں یا پڑھ چکے ہیں, اور اکثر مدرسے میں آنے والے افراد کے ذہن میں یہ کنفیوژن پیدا ہوتا ہے کہ آخر ہمیں علم دین کو حاصل کرنے کے لیے یا کسی خاص علم کو حاصل کرنے کے لیے کسی الگ درسگاہ جانا کیوں ضروری ہے. کالج یونیورسٹی میں پڑھنے والے افراد اکثر مدرسے میں پڑھنے والے افراد سے بحث و مباحثہ کرتے ہیں کہ جو کالج یونیورسٹی میں پڑھایا جا رہا ہے وہ علم زیادہ امپورٹنٹ ہے, آتھینٹک ہے, نظر آنے والا ہے, سکوپ بھی ہے, تو پھر تمہیں مدرسے جانے کی کیا ضرورت. اور کچھ مدرسے میں پڑھنے والے افراد کی شدت پسندی بھی کچھ غلط رنگ اختیار کر جاتی ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو مدرسوں میں پڑھایا جا رہا ہے وہی علم ہے اور باقی سب جو ہے وہ فضولیات ہیں. تو آج ہم اس بات پہ بحث کرنے جا رہے ہیں کہ حقیقی علم کیا ہے. دیکھیں ایک بات جو آپ کو نہ صرف بحیثیت طالب علم اپنے ذہن میں رکھنی ہے بلکہ بحیثیت فرد کرۂ ارض ذہن میں رکھنا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ سیاسی جماعتوں کا ایک نعرہ ہوا کرتا ہے, منشور ہوا کرتا ہے, اور اسی نعرے اور منشور کے تحت وہ آگے چلتے ہیں. اسی طرح جدید دور کا ایک نعرہ آج کل بڑا مقبول ہے اور وہ ہے تھنک گلوبلی ایکٹ لوکلی. یعنی اگر آپ سوچنا چاہتے ہیں تو دنیا میں موجود جو بھی چیزیں ہیں ان کے بارے میں سوچئے, لیکن آپ کو کرنا اپنے ماحول, ثقافت, مذہب, خاندانی, معاشرتی روایات کے مطابق ہے. اور ویسے بھی آپ کسی کو سوچنے کا پابند کریں یا نہ کریں, انٹرنیٹ اور میڈیا کی دنیا اتنی وسیع ہو چکی ہے, اتنی دقیق اور عمیق ہو چکی ہے, اتنی پینیٹریٹنگ ہو چکی ہے کہ اب آپ کسی کو کسی بھی علم سے نہیں روک سکتے. تو چنانچہ سوچ کے حوالے سے آپ آزاد ہیں, آپ جتنا چاہیں سوچیں اور مختلف نظریات و مفروضات کو زیر بحث لائیں, زیر گفتگو لائیں, لیکن آپ کو اپنے ماحول کے حساب سے چلنا ہے. اس کا ایک نظارہ, اس کی ایک مثال وہ ملٹائی نیشنل کمپنیز ہیں کہ جو پاکستان میں یا کسی دوسرے ملک میں اپنی پروڈکٹ کو سیل آؤٹ کرنے کے لیے آؤٹ لیٹس کھولتی ہیں. ایک زمانے میں کے ایف سی پاکستان میں غیر مقبول تھا, کوئی اس کو پوچھتا نہ تھا. لوگوں نے ریسرچ کی اور کہا کہ یہاں کے لوگ دیسی کھانوں کے شوقین ہیں اور دیسی کھانوں میں ان کو مسالے زیادہ پسند ہوتے ہیں. دیسی اور بدیسی کھانوں کا فرق یہ ہے کہ دیسی کھانوں میں مرچیں ہوتی ہیں اور پردیسی کھانوں میں مرچیں نہیں ہوتی. چنانچہ انہوں نے اپنے بروسٹ میں مرچیں ڈالنا شروع کر دیں, اور اب آپ کسی آؤٹ لیٹ پہ جائیں تو وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو स्पाइसी ब्रोस्ट चाहिए या नॉन स्पाइसी। चुनाचा मल्टाई नेशनल कंपनी इस बात पे मजबूर हो गई कि लोकल कलर्स को मद्देनजर रखते हुए, लोकल डिमांड्स को मद्देनजर रखते हुए, मकामी मिजाज को मद्देनजर रखते हुए हमें अपनी हासिलात प्रोडक्ट को बेचना है। चुनाचा ग्लोबल फ्राइज लोकल स्पाइस, लोगों ने पकोड़े खाना उस वक्त तक ना छोड़े जब तक फ्रेंच फ्राइज में मिर्च मसाला नहीं डलना शुरू हुआ। तो अगर आपको कोई फैशन अडॉप्ट करना है तो आपने देखा होगा आप वो फैशन एज इट इज अडॉप्ट नहीं करती, उस फैशन को अपनी सकाफत अपने माहौल से मुताबिकत देने के बाद उसको अपनाया जाता है। इसी तरह दीगर चीज़ें, दीगर बातें जिनको आप, इसका मकसद ये है कि जब भी कोई बाहर की चीज़ बाहर की चीज़ यहाँ आती है तो उसको मकामी मिजाज में ढाला जाता है। तो यही आपको भी करना है। अगर आपको पढ़ाई लिखाई या इससे हटकर किसी चीज़ को अपनाने का शौक है जो मगरिब से आई है, गैर इस्लाम से आई है, तो उसकी नोक पलक दुरुस्त की जाए और फिर उसको अपनाया जाए। चूँकि ये इंटरनेट का दौर है, मल्टीमीडिया का दौर है, तो इस दौर में अपने आदात इतवार को जदीदियत के साथ किस तरह हम आहंग किया जाए कि आपकी इस्लामी इकदार भी महफूज रहे, उसका एक तरीका ये है कि आप जदीद नज़रिए को सामने रखिए, परखिए, सोचिए, समझिए और उसके बाद इस्लामी नज़रिए के मीज़ान पर उसको तोलिए। और जब वो इस्लामी नज़रिए के मीज़ान पर पूरा उतरे तो फिर उसको अपना लीजिए। अगर पूरा ना उतरे तो उसमें तराश खराश कीजिए ताकि उसका वज़न आपके मीज़ान पर पूरा उतरे, और उसके बाद अपनी ज़िम्मेदारी को निभाने की कोशिश कीजिए। हमें सिर्फ नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन पर अमल नहीं करना है बल्कि जो कुछ पढ़ाना है पढ़ना है उस पर अमल भी कर। तो जदीद नज़रिए को अपनाना है, उसके बाद पढ़ना है, समझना है, उसको इस्लामी नज़रिए पे तोलना है, फिर आपको अपनी ज़िम्मेदारियों से ओहदा बरा अमद होना है। आइए आज के दर्स में किन मराहिल से हम गुज़रेंगे उन मराहिल को आपके सामने रखते चलें। सबसे पहला मरहला इल्म की अकसाम, इल्म की कितनी अकसाम हैं, उसके बाद तजज़िया इल्म, इल्म की एनालिसिस चार्ट बोर्ड पे स्कोरिंग सिस्टम की बुनियाद पर, इल्म की नादानियाँ यानी इल्म ने कितनी कलाबाजियाँ खाई हैं, कितनी गलतियाँ की हैं, उसके बाद इस्लाम और साइंसियात के हवाले से कुछ गुफ्तगू कि इस्लाम साइंस के बारे में, उन उलूम के बारे में क्या कहता है जो हवा से खमसा से हासिल किए गए हैं, इसके बाद इस्लाम और अकलियात, इस्लाम का अकल के हवाले से क्या नज़रिया है, अकल का क्या अमल दखल है इस्लाम में, हकीकी इल्म क्या है, फाइनल कंक्लूजन, फाइनल रिजल्ट नतीजा, और सबसे आखिर में हर पे आखिर यानी आपने इन तमाम गुफ्तगू से क्या नतीजा अखज़ किया। तो आइए एक एक करके इन मराहिल की तरफ चलते हैं। हमारी गुफ्तगू का पहला मरहला इल्म की अकसाम। एक दुरूद पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। सबसे पहले इल्म की तारीफ हम करते चलें। नॉलेज इज अ फैमिलियरिटी विद समवन और समथिंग अननोन विच इंक्लूड इंफॉर्मेशन फैक्ट्स डिस्क्रिप्शन एक्वायर्ड थ्रू एक्सपीरियंस और एजुकेशन। इल्म वो मारिफत है उस चीज की जो कि पहले नामालूम थी, और ये मंदरजा ज़ैल चार अज्ज़ा पर मुश्तमिल होता है। انفارمیشن یعنی خبر، فیکٹ یعنی حقیقت، حقائق، ڈسکرپشن یعنی منظر نامہ، آپ کو میڈیا کے ذریعے، خبروں کے ذریعے، خبرنامے، ٹاک شوز کے ذریعے ملتی ہے. فیکٹ یعنی حقائق، کتابوں کے ذریعے، مدارس اسکول کے ذریعے. ڈسکرپشن یعنی منظر نامہ، آنکھوں سے جو کچھ آپ دیکھتے ہیں، جو مشاہدہ کرتے ہیں، وہ ڈسکرپشن کہلاتا ہے. اور اس کے بعد اسکل یعنی مہارت، کچھ پیشے مہارت سے، کچھ علم مہارت سے مشروط ہوتے ہیں. ان تمام اجزاء علوم کو کس طرح حاصل کیا جاتا ہے؟ تھرو ایکسپیرینس اور ایجوکیشن، تجربے کے ذریعے، تعلیم کے ذریعے. بعض لوگ تعلیم کو علم کا ذریعہ قرار دیتے ہیں، تجربے کو نہیں، حالانکہ یہ غلط ہے. اور اسی بنیاد پر نوجوان نسل خدا نخواستہ اپنے والدین کو، اپنے بزرگوں کو اپنے سے کم علم جانتے ہیں، کہ ہماری ڈگریاں زیادہ ہیں اور ہمارے والدین کی ڈگریاں کم ہیں. حالانکہ آپ کے والدین کا جو علم ہے اس میں تجربہ بھی پوشیدہ ہے، اور خود تجربہ بھی ایک علم کا نعم البدل ہے. اس کی مثال، ایک پروفیسر کشتی میں ایک ملاح دیہاتی کے ساتھ سفر کر رہے تھے، اور انہوں نے اس دیہاتی کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ کیا تم نے کچھ پڑھا ہے؟ اس دیہاتی ملاح نے کہا نہیں. پھر انہوں نے ایک ایک علم، ایک ایک سبجیکٹ کو دہرانا شروع کر دیا جس کو وہ پڑھ چکے تھے. تم نے فلسفہ پڑھا ہے، تم نے سائنس پڑھی ہے، تم نے عمرانیات، معاشیات وغیرہ وغیرہ. اب وہ بیچارہ ہر علم پہ نا نا کرتا رہا. پھر آخر میں اس پروفیسر نے کہا کہ تم نے دنیا سے کیا سیکھا؟ اس دوران ایک طوفان آیا، کشتی ہچکولے کھانے لگی. دیہاتی ملاح جو ہے وہ کشتی سے چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہوا ہی تھا کہ پروفیسر گھبرا کے اس سے لپٹ گئے اور کہا کہ تم مجھے کہاں چھوڑے جا رہے ہو؟ اس دیہاتی ملاح نے کہا کہ کیا آپ کو تیراکی آتی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. تو اس ملاح نے کہا کہ آپ نے زندگی سے کیا سیکھا؟ تو بعض اوقات تجربہ بھی آدمی کو بہت کچھ سکھاتا ہے اور بہت سارے مصائب سے بچاتا ہے. تو خدارہ اپنے والدین اور اپنے اساتذہ یا دیگر افراد، اپنے بزرگ افراد، رشتہ دار، ان کا اس طرح مذاق نہ اڑائیں، ان کو کمتر نہ جانیں کہ ان کی ڈگریاں کم ہیں آپ کی بنسبت، ان کا تجربہ علم کی صورت میں کہیں زیادہ ہے آپ سے. علم کی اقسام، سائنسیات وہ علم ہے جو حواس خمسہ سے حاصل کیا جاتا ہے. عقلیات وہ علم ہے جو انسان اپنی عقل سے سیکھتا ہے. اور الہیات وہ علم ہے جو خدا انسان کو دیتا ہے. تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ سائنسیات اور عقلیات، یہ دو علوم انسان سیکھتا ہے، اور الہیات انسان کو دیا جانے والا علم ہے. آپ نے شاید سنا ہوگا، آپ کو یاد ہوگا، جب آپ 8ویں کلاس میں تھے تو آپ سے پوچھا گیا ہوگا کہ بیٹا آپ کو کیا پڑھنا ہے، آگے سائنس پڑھنی ہے کہ آرٹس؟ اور کچھ لوگوں کو یہی نہیں معلوم ہوتا ہے کہ سائنس پڑھنی ہے کہ آرٹس، سائنس بلکہ سائنس اور آرٹس کیا ہوتا ہے. اور ہمارے یہاں اتنی زحمت بھی نہیں کی جاتی بہت زیادہ سوال جواب اور بحث و مباحثے کی، علتیں یا اسباب جاننے کی. تو سائنس کا علم وہ علم ہے جو حواس خمسہ کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے. عقلیات کا علم وہ ہے جو عقل کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے. اس کو فلسفہ بھی کہتے ہیں، عرف عام میں اس کو آرٹس کہتے ہیں. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کالج یونیورسٹی میں یا تو لوگ سائنس کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں یا پھر آرٹس کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں. اسکول کالجوں میں جو پڑھایا جانے والا علم ہے وہ ان دونوں کے گرد گھومتا ہے. ہاں کبھی کبھی آپ اسلامیات کے حوالے سے سبجیکٹ سنتے ہوں گے، لیکن اسلامیات کا موضوع پھر بھی وہ گہرائی نہیں رکھتا کہ جو مدارس میں پڑھایا جاتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جو تین علوم پائے جاتے ہیں، آپ دنیا گھوم لیں، قریہ گھوم لیں، اس کو دلیل استقرائی بھی کہتے ہیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دنیا میں یہی تین علوم ہیں. یا تو حواس خمسہ سے حاصل کرے، یا انسان علم یا عقل سے حاصل کرے، یا پھر خدا تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ پہنچا دے کسی مذہب کی صورت میں. آئیے ان تینوں علوم کا تجزیہ کرتے ہیں، معلوم کرتے ہیں کہ ان تینوں علوم میں کیا فرق ہے، کیسے نکلے، ان کی مثالیں کیا ہیں اور ان سے ہونے والی غلطیاں. سب سے پہلے سائنسی علوم، سائنسیات، اس کی تعریف کچھ یوں ہوگی کہ حقیقتوں کا مجموعہ. آپ نے انٹر کی بک میں، انگلش کی کتاب میں ایک چیپٹر پڑھا ہوگا، سائنس اینڈ دا سائنسٹسٹ. اس کی جو پہلی لائن ہے غالباً وہ یہی ہے سطر، کہ سائنس از دا کلیکشن آف فیکٹس. اس کو کلیکشن آف فیکٹس، حقیقتوں کا مجموعہ اس لیے کہتے ہیں کہ اگر پانی کا فارمولا H2O ہے پاکستان میں، امریکہ میں بھی H2O ہوگا، یہ الگ بات ہے. یہاں کے نلکوں میں تھوڑا سا گدلا پانی ہوگا، وہاں شاید تھوڑا سا صاف ہوگا. بہرحال فارمولا ایک ہی ہوگا. تو جو باتیں سائنس کی امریکہ میں درست ہیں، وہ پاکستان میں بھی درست ہیں. کیسے حاصل کیا جاتا ہے؟ حواس خمسہ کے ذریعے. جو ہمارے یہاں پانچ سینسز ہمارے اندر موجود ہیں، آنکھ، کان، ناک، زبان اور جلد، یعنی چھونے کی حس، دیکھنے کی حس، سننے کی حس، سونگھنے کی حس، چکھنے کی حس اور چھونے کی حس، یہ پانچ حصے ہیں جن کے ذریعے آپ علم حاصل کرتے ہیں. مثالیں میڈیکل کا علم ہے، انجینئرنگ کا علم ہے، اکاؤنٹنگ کا علم ہے، کمپیوٹر کا علم ہے، وغیرہ وغیرہ. تاریخ جدید ترین ہے، یا یوں کہہ لیجئے اس میں ترقی پچھلے 200 سالوں میں ہوئی ہے. رہنما اس کے سائنسدان ہیں، مثلا آئنسٹائن ہے، نیوٹن، ایڈیسن، اسٹیو جاب، جتنے بھی سائنسدان گزرے ہیں دنیا میں ان سے ہٹ کے بھی، وہ ان کے رہنما ہیں اور ان سے ہی ہم نے یہ علم حاصل کیا ہے. تو سائنس کا علم اس وقت ہاٹ کیک ہے. سائنس کا علم جو ہے اس وقت آن دا ٹاپ آف دا لسٹ ہے، اور یہ وہ علم ہے جس سے ہم سب استفادہ حاصل کر رہے ہیں. آپ کے کمرے میں لگے ہوئے بلب، پنکھے، اے سی، یہ مائک جس میں آپ تک بات پہنچائی جا رہی ہے، یہ لیپ ٹاپ، ایل سی ڈی اسکرین، تمام کی تمام سائنس کی مرہونی منت ہے. دوسرا علم وہ علم ہے جس کو عقلیات کا علم کہا جاتا ہے. یہ مفروضات کا مجموعہ ہے، اس کو حقیقتوں کا مجموعہ نہیں کہتے. کیوں؟ کیونکہ جو بات میری عقل میں آ رہی ہے، ہو سکتا ہے آپ کی عقل میں نہ آئے. جو بات پاکستان کے لیے موضوع مناسب ہو، مثلا طریقہ سیاست، وہ طریقہ سیاست شاید امریکہ مڈل ایسٹ کے لیے نہ ہو. جب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ مڈل ایسٹ میں بادشاہی نظام ہے تو یورپ میں ڈیموکریسی ہے. پاکستان جس جیسے دوسرے ممالک میں مطلق العنانیت ہے، ڈکٹیٹرشپ ہے، ون مین شو ہے. مثال یعنی علم نفسیات ہے، علم عمرانیات ہے، معاشیات ہے، یہ تمام علوم عقلیات سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ سائنس سے قدر قدیم ہے. رہنما ارسطو، سقراط، افلاطون، فرائیڈ، مارکس، یہ آپ کے جانے پہچانے نام ہوں گے. اس تصویر میں اگر آپ پہچان سکتے ہیں تو ارسطو اور افلاطون کو پہچانیے. یہ جو دو افراد بیچ میں کھڑے ہوئے ہیں، وہ فرد جس کے گلے میں ایک مالا ہے سیدھے ہاتھ پر، وہ آسمان کی طرف انگلی اٹھا کے کچھ کہہ رہا ہے، اور اس کے برابر میں قدرے نوجوان وہ ارسطو ہے جو اپنی انگلی کو زمین کی طرف اشارہ کر کے کچھ کہنا چاہ رہا ہے. ان دونوں میں کیا فرق ہے، یہ انشاءاللہ ابھی ہم آگے بتلائیں گے آپ کو. تو یہ عقلیات کا علم ہے جو قدرے قدیم ہے بنسبت سائنس کے. اب آ جائیے تیسرے قسم کے علم کی طرف، یعنی الہیات کا علم. یہ حقائق کا مجموعہ ہے. اب یہاں بھی ایک سوال اٹھ سکتا ہے، اگر سائنس حقیقتوں کا مجموعہ ہے تو الہیات حقائق کا مجموعہ ہے، تو بات تو ایک ہی ہو گئی. حقیقت حقائق میں کیا فرق ہے؟ حقیقت گراؤنڈ ریالٹی کو کہتے ہیں، جو آپ کے سامنے موجود ہے اس کو کہتے ہیں. زمینی حقائق کو کہتے ہیں، جو ہو رہا ہے اس کو کہتے ہیں. اور حقائق جو ہونا چاہیے، جو گراؤنڈ ریالٹی کے مقابلے میں اسکائی ریالٹی ہے، جو ایبسلوٹ ٹروتھ ہے، اس کو کہا جاتا ہے الہیات. آسمانی صحیفوں اور روایات معصومین کے ذریعے ہم تک پہنچی. وحی الہی اس کا ماخذ ہے، سورس ہے، اور یہ قدیم ترین علوم میں سے ہے. یعنی آدم علیہ السلام اس دنیا میں آنے والا پہلا انسان، پیغمبر تھا، اور وہیں سے اس علم کی ابتدا ہوئی ہے. اس کے بعد عقل یا فلسفے سے متعلق علوم کی، اس کے بعد حس سے متعلق علوم کی. اور یہ بھی ایک عجیب بات ہے، جو علم سب سے بعد میں آیا وہ سب سے زیادہ بظاہر فائدہ دے رہا ہے، یعنی سائنس کا علم، اور جو اس سے پہلے آیا وہ کم، اور الہیات کا علم بظاہر. رہنما، پیغمبران، ائمہ خدا اور معصومین، یہ تین قسم کے علوم ہم سیکھتے ہیں، چاہے یہ علوم مدارس میں پڑھوائے جائیں یا کالج یونیورسٹی میں پڑھائے جائیں. اب جو کچھ ہم نے اب تک پڑھا ان تین علوم کے بارے میں، یعنی سائنس، فلسفہ اور مذہب، ان میں سے دو علوم کالج یونیورسٹی میں پڑھائے جاتے ہیں اور الہیات وہ مدارس میں پڑھایا جاتا ہے. اگر ایک انسان علم حاصل کرنا چاہے اور اس کو یہ سمجھنا ہو کہ میں کون سا علم حاصل کروں، تو وہ یک لحد فیصلہ کرے گا کہ میں سائنس کا علم حاصل کروں، اس میں زیادہ اسکوپ ہے، اس کا زیادہ فائدہ ہے، اور یہ حقیقت کا مجموعہ ہے. اس کے بعد عقلیات اور الہیات کا نمبر آتا ہے. یہ تجزیہ علوم کے حوالے سے ہماری گفتگو کا دوسرا مرحلہ، کہ ان علوم کا تجزیہ سے کون سا علم ہمارے نزدیک، عوام الناس کے نزدیک معتبر ترین سمجھا جاتا ہے. ایک درود پڑھ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھیں، ایک نظر اگر آپ ڈالیں اسکور بورڈ پہ، تو سائنسیات کی تعریف حقیقت کا علم، عقلیات کی تعریف مفروضے کا علم، الہیات حقائق کا علم. اب بہرحال حقائق کا علم خدا کی طرف سے پیغمبر کو ملا، ایک عام انسان کو فوری طور پہ، یا جسے کہتے ہیں کہ بلا واسطہ، بل واسطہ اس سے سامنا، اس کا سامنا نہیں ہوتا. اس کے بعد آپ مثالیں اگر آپ دیکھیں تو طب اور اس سے متعلق جتنی فیلڈس ہیں سائنس کی، اس سے زیادہ استفادہ حاصل کیا جا رہا ہے. ماخذ اس کا حس ہے، جو چیز مجھے نظر آ رہی ہے وہ زیادہ قابل قبول ہے بنسبت اس چیز کے جس کو عقل سے ثابت کیا جا رہا ہے یا وحی الہی بتایا جا رہا ہے. اور جہاں تک تاریخ کی بات ہے تو جدید ترین علم ہے. اگر آپ بازار میں کوئی بھی چیز خریدنے جائیں تو آپ لیٹسٹ ماڈل خریدیں گے، کوئی گاڑی ہو، کوئی موبائل ہو، ٹی وی ہو، فریج ہو، آپ کی یہ کوشش ہوگی کہ میں جدید ترین چیز حاصل کروں. تو سائنس ایک جدید علم ہے، سائنسدان اس کے رہنما ہیں، یہ زیادہ معتبر ہیں، زیادہ رسپیکٹ دی جاتی ہے بنسبت فلسفیوں کے. پیغمبروں کے لطیفے بھی نعوذ باللہ بنائے گئے ہیں، مذاق اڑایا جاتا ہے. تو ایک نوجوان، ایک نو وارد جو علم حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ بظاہر فوری طور پہ جو فیصلہ کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ ان تمام علوم میں سائنس کا علم معتبر ترین علم ہے، اور اس کے بعد عقلیات کا علم ہے، اور پھر الہیات کا علم ہے. الہیات کے علم میں کچھ پتہ نہیں کہ پیغمبر نے اللہ کو دیکھا یا نہیں دیکھا، ہمیں کیا معلوم، ہم نے تو نہیں دیکھا. لیکن سائنس کے کسی بھی تجربے کو آپ لیبارٹری میں جا کے چیک کر سکتے ہیں، خود اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں. تو بظاہر فیصلہ کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے کہ فاتح کون ہے، فاتح کون ہے، کون سا علم زیادہ معتبر ہے، اور مجھے کس علم کی طرف رجوع کرنا چاہیے. لیکن اس فیصلے کو کرنے سے پہلے ہمیں کچھ چیزیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے، اور وہ ہیں وہ خطائیں جو کہ ان علوم نے کی ہیں. یعنی سائنس، فلسفہ اور الہیات. اس کی مثال ایسی دیں کہ اگر آپ کو تین موبائل خریدنے کا آپشن دیا جائے، اور موبائل کی دکان میں موبائل بیچنے والا آپ کو یہ کہے کہ یہ جو موبائل میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ لیٹسٹ موبائل ہے، اس کے بعد پرانا، اس کے بعد پرانے ماڈل کا، तो जाहिर सी बात है आपकी कोशिश ये होगी कि मैं लेटेस्ट मोबाइल खरीदूं कि इसमें ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं, इसके ज़्यादा फंक्शंस होते हैं। लेकिन एक लहजे के लिए आप ठहर जाते हैं और आप ये कहते हैं मैं ज़रा मशवरा करके बतलाऊंगा। आप घर जाते हैं, दोस्त अहबाब से पूछते हैं, तो पता ये चलता है कि जो पुराना मॉडल दिखा रहा था वो दुकानदार, वो लोगों के पास मौजूद है और काफ़ी अरसे से, और उसमें कोई ख़राबी आज तक पैदा नहीं हुई। और जो दूसरे नंबर पर दिखाया गया था उसमें कुछ ख़राबियाँ पैदा हुई हैं, और जो लेटेस्ट मॉडल मोबाइल था मेरे दोस्तों के मुताबिक सबसे नाकारा और फेल मोबाइल वही है, वो आए दिन ख़राब हो जाता है। अब आपका फैसला तब्दील हो जाएगा। इसी तरह बज़ाहिर जो अब तक गुफ्तगू हुई उसमें हमारे जहन में यही आता है कि साइंस का इल्म सबसे बेहतर है, उसके बाद फ़लसफ़े या आर्ट्स का, उसके बाद दीन इलाही या इलाहियात का। तो आपको ये सुन के हैरत होगी कि इन तीनों उलूम में सबसे ज़्यादा गलतियाँ, ब्लंडर्स, मिस्टेक जो हैं वो साइंस से हुई हैं, और इतनी ज़्यादा गलतियाँ हुई हैं कि बाकायदा इन पर किताबें लिखी गई हैं। साइंटिफिक ब्लंडर्स नामी किताब रॉबर्ट यंगसन की आपके सामने, मिसाल के तौर पे चंद मिसालें हमने आपके सामने यहाँ रखी हैं कि साइंस से किस तरह गलतियाँ हुई हैं। मसलन एक ज़माने में ये कहा जाता था कि अपेंडिक्स का कोई फंक्शन नहीं, और अगर आप किसी के पेट की सर्जरी करें किसी भी वजह से तो अपेंडिक्स को निकाल के फेंक दें क्योंकि इसका कोई फंक्शन नहीं है। अपेंडिक्स का मतलब ही होता है ज़ायदा, एक्स्ट्रा, किताबों के आखिर में अपेंडिक्स लिखा होता है, यानी एक्स्ट्रा चीज़ जो उसमें डाली गई है, अगर वो किताब में ना भी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका अरबी में तर्जुमा है दूदुस ज़ायदा, दूध कहते हैं कीड़े को और ज़ायदा का मतलब है एक्स्ट्रा, बेकार कीड़ा, तो कीड़ा होता ही बेकार है और फिर वो एक्स्ट्रा भी है, तो कीड़े मतलब महा कीड़ा जिसे कहते हैं उसको निकाल देना चाहिए। आज की साइंस ये कहती है कि नहीं भाई ये बड़े काम की चीज़ है, इसमें ऐसे बैक्टीरिया हैं कि जो विटामिन्स बनाते हैं और जिस्म के लिए वो विटामिन्स बड़े मुफीद हैं क्योंकि ये विटामिन्स हमारी ग़िज़ा में मौजूद नहीं होते। अल्सर के बारे में कहा जाता था ये इन्फेक्शियस डिजीज नहीं है बल्कि ये आम बीमारी है। आज पता चला है कि ये एक बैक्टीरिया हेलिकोबैक्टर पायलोरी से होती है और इसके लिए एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। न्यूटन के कवानीन हरकत आपने पढ़े होंगे, न्यूटन ने एक कानून पेश किया था कि अगर कोई चीज़ हरकत में है तो हरकत में रहेगी और अगर साकिन है तो हमेशा साकिन रहेगी। तो बाद में आने वाले साइंसदानों ने, आइंस्टाइन ने यह कहा कि आपसे ये किसने कह दिया कि कोई चीज़ साकिन है, जब पूरी दुनिया घूम रही है अपने महवर के गिर्द, तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई चीज़ साकिन नहीं है, तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गलत साबित हो गया। आइंस्टाइन ने नज़रिया इजाफियत पेश किया, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पेश की, और ये कहा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से सफ़र करने वाली चीज़ रोशनी है। अब एक नए मादे की दरियाफ्त हुई है पॉजिट्रॉन, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये लाइट से भी ज़्यादा तेज़ी से सफ़र करता है, तो अब आइंस्टाइन का नज़रिया इजाफियत भी ख़तरे में पड़ गया। अच्छा, इसमें होता ये है कि जो शख्स दूसरे का नज़रिया गलत साबित कर दे वो उतना ही बड़ा साइंसदान, तो आइंस्टाइन न्यूटन से बड़ा साइंसदान कहलाया। एक और दिलचस्प झूठ, ब्लंडर, मिस्टेक, गलती जो साइंस से हुई है पिछली सदी में, फार्मलिन। 1970 में माहिर कीमिया, एक माहिर कीमिया ने फार्मलिन नामी मादा दरियाफ्त किया और ये कहा कि इसका फार्मूला खसाइस ये है। उस साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज दिया गया और उसके एजाज में दो केमिस्ट्री के रिसाले निकाले गए इंग्लैंड से। 30 साल बाद, यानी 30 साल तक दुनिया बेवकूफ़ बनती रही, 30 साल बाद एक साइंसदान ने आके कहा कि ये हार्मलिन नहीं कोई और मादा है, इसका फार्मूला ही गलत है। लोग सटपटा गए, नोबेल प्राइज़ देने वाली कमेटी हैरान और परेशान रह गई। उस साइंसदान को फौरन इंग्लैंड बुलाया गया और कहा गया कि तुम साबित करो कि ये वो मादा नहीं है, इसका फार्मूला वो नहीं है जो बतलाया गया है, और उस साइंसदान ने साबित किया। उस साइंसदान को रॉयल कॉलेज की फेलोशिप दी गई, उस साइंसदान को वो कलम दिया गया कि जिससे आइंस्टाइन और न्यूटन ने अपने हाथों से दस्तखत किए थे, वो दफ्तर, वो कॉपी दी गई, वो रजिस्टर दिया गया कि जिसमें आइंस्टाइन और न्यूटन ने अपने कमेंट्स तबसरे लिखे थे। अब वो साइंसदान साबिका साइंसदान से बड़ा साइंसदान कहलाया। आपकी मालूमात के लिए बताते चलें कि उस साइंसदान का ताल्लुक पाकिस्तान से है, शायद आप लोगों को नाम मालूम हो, किसी को नाम मालूम है उस साइंसदान का? प्रोफेसर अताउर रहमान। एक दुरूद पढ़ दीजिए इन खातून के लिए। प्रोफेसर अताउर रहमान हर संडे को डॉन अखबार में वंडरस वर्ल्ड ऑफ साइंस के नाम से आर्टिकल लिखते हैं, जरूर पढ़ा करें। आने वाली साइंसी इजादात दरियाफ्तों का तस्करा होता है, इशारा होता है। तो आपने देखा कि किस तरह साइंस की इजादात, साइंस की दरियाफ्तों को गलत साबित किया जाता रहा है। मर्सिडीज बनाने वालों ने कहा कि इंसान में खराबी हो सकती है, मर्सिडीज में नहीं, क्योंकि इंसान को खुदा ने बनाया है, मर्सिडीज को हमने बनाया है। और आपने देखा फिर आने वाले दिनों में मर्सिडीज गाड़ी भी, उसका इंजन भी खराब होने लगा, जगह जगह गैरेज खुल गए और अब मर्सिडीज गाड़ी की जगह फेरारी, लैंड क्रूजर और दीगन गाड़ियों ने ले ली है। टाइटैनिक जहाज जब बनाया गया तो उसके बारे में उसके बानियान ने, बनाने वालों ने, कंपनी ने यह दावा किया, अगर खुदा भी चाहे तो इस जहाज को नहीं डुबा सकता। और आपने देखा कि वो जहाज चट्टान से किस तरह टकरा कर पाश पाश हुआ और समंदर की तह में सजदा रेज हुआ, ये कहता हुआ ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज जालिमीन। और अभी जो सबसे बड़ा ताकतवर जहाज, उसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा, पानी का जो बना है, वो भी कहते हैं जैसे ही अपने सफर पे शुरू, उसने अपना सफर शुरू किया और वो किसी पुल से टकराते बचाए, हो सकता कोई मोमिन उसमें सवार हो या किसी ने उसके लिए दुआ की हो। तो कहने का मकसद ये है कि देखिए साइंसदान या साइंस पढ़ने वाले कितने बुलंगोबांग दावा करते हैं, मजहबी अफराद का, इलाहियात के पढ़ने वालों का किस तरह मजाक उड़ाते हैं कि तुम लोगों में इतने फ़िरके हैं और तुम लोगों में इतने तनाज़ात हैं, इतने इख्तलाफात हैं, तुम लोग एक क्यों नहीं हो जाते। अक्सर टीवी पर टॉक शोज़ में कहा जाता है ये मौलवी हजरात, उलमा हजरात एक क्यों नहीं हो जाते। तो भाई पहले आप अपने साइंसदानों को तो एक कीजिए और अपने साइंसदानों के बारे में पहले एक ज़मानत दीजिए कि उनकी जो आज की दरियाफ्त है वो कल वो गलत साबित नहीं होगी। साइंस ने ये कुछ कलाबाजियाँ खाई हैं और इससे ज़्यादा भी खाई हैं, लेकिन वक्त के दामन में इतनी गुंजाइश नहीं है, फिलहाल इस पर इक्तफा कीजिए। और ये स्लाइड शायद पहले आनी चाहिए थी, बाद में आ गई। इल्म की नादानियाँ तीसरा मरहला था और उसके बाद ये स्लाइड जो हमने आपको दिखाई है साइंस की नादानियाँ, उसके बाद आएगा साइंस की कलाबाजियाँ। अब आइए अकलियात की तरफ, यानी फलसफे की तरफ। अगर साइंस साइंसदानों ने गलतियाँ की हैं तो क्या फलसफा हासिल करने वालों, पढ़ाने वालों ने गलतियां नहीं की? जी नहीं, उन्होंने भी की हैं और उन पर भी किताबें लिखी गई हैं। 10 फिलोसफिकल मिस्टेक्स नामी किताब मॉर्टियम एडलर की, इससे ज्यादा मिस्टेक्स फिलोसफर्स ने की हैं। मसलन फ्राइड, आप लोगों ने, जिन लोगों ने बीए किया है, एमए किया है, नफ्सियात की शुद्धबुद्ध रखते हैं जो, उनको फ्राइड का नाम जो है वो बहुत अच्छी तरह अजबर है। फ्राइड ने यह कहा कि इंसान जो कुछ भी करता है वो अपनी लज्जत, मादी हवाले से करता है, अपनी जिस्मानी राहत के हवाले से करता है। हत्ता के अगर वो वालिदैन की खिदमत कर रहा है, मोहब्बत कर रहा है, तो इसमें भी इसका कोई मफाद पोशीदा है कि अगर वो वालिदैन की खिदमत या उनकी फरमा बरदारी छोड़ दे तो आज वालिदैन उसको घर से निकाल दें तो उसका पॉकेट मनी, उसका खाना पीना, उसकी रिहाइश सब खतरे में पड़ जाए, इस तरह मियाँ बीवी जो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं उनका भी मफाद वाबस्ता होता है, वगैरह वगैरह। और उसने ये कहा कि इंसान दुनिया में जो भी तकद्दो कर रहा होता है, अगर वो पढ़ भी रहा है तो इसलिए पढ़ रहा है कि उसकी डिग्री ज़्यादा हो जाएगी, उसका इल्म ज़्यादा हो जाएगा, उसको अच्छी जॉब मिलेगी, वो ज़्यादा कमाएगा। वैसे हकीकत में ये किसी हद तक सादिक भी आता है, देखा जाए तो हम लोग सब इसी फलसफे के तहत ज़िंदगी गुजार रहे हैं। फ्राइड के बाद इब्राहिम मास्लो आया 1930 में, उसने ये कहा कि फ्राइड ने जो कुछ भी नज़रिया पेश किया है वो तो एक बुनियादी बात है, पहला दर्जा है। हकीकत में इंसान को इससे भी ज़्यादा की तलाश होती है, उसके टारगेट्स, उसके अहदाफ इससे भी ज़्यादा बुलंद हैं। मसलन इज्जत है, मसलन मोहब्बत है, मसलन उसका खुद कैरियरिज्म है, मसलन उसकी खुदशनासी है, वगैरह वगैरह। ये वो तमाम अहदाफ हैं जिनके तहत इंसान ज़िंदगी गुजारता है। उसके बाद तो आपने देखा कि किस तरह फ्राइड का नज़रिया कवानीन गलत साबित हुए इब्राहिम मास्लो के हाथों, और फिर लोगों ने इब्राहिम मास्लो से पूछा कि आपने ये कुछ क्यों बयान किया है। तो उन्होंने कहा कि फ्राइड ने जो कुछ बयान किया था वो एक प्राइमरी लेवल की बात थी, बुनियादी बात थी, इब्तदाई बात थी, वो इंसान का हदफ नहीं, इंसान की ज़रूरत है। अरस्तु के हवाले से हम देख लें, अभी हमने आपको तस्वीर दिखाई अरस्तु और अफलातून की। अरस्तु शागिर्द था अफलातून का और अफलातून शागिर्द था सुकरात का। अरस्तु का सारा फलसफा इस बात के गिर्द घूमता था कि मादा ही सब कुछ है, रूह या रूहानियत नाम की कोई चीज़ नहीं, यानी मोहब्बत, नफरत, खुदा, जन्नत, दोजा, ये कोई चीज़ नहीं। वो किसी मजहब को नहीं मानता था, जबकि अफलातून ये कहता था कि नहीं, मज़हब का ताल्लुक है और मज़हब को होना चाहिए, खुदा का ताल्लुक है, हमारे कायनात से खुदा मौजूद है और रूह अपनी हैसियत रखती है। अफलातून के मरने के बाद जब अरस्तु उस यूनिवर्सिटी का प्रिंसिपल बना तो लोगों ने कहा कि आप अपने नज़रियात को अफलातून के नज़रियात के मुताबिक करें, क्योंकि ये उनकी यूनिवर्सिटी है। अरस्तु ने कहा कि मेरा अपना नज़रिया है, अफलातून का अपना नज़रिया था। तो लोगों ने कहा कि हम आपको बतौर प्रिंसिपल कबूल नहीं कर सकते। अरस्तु ने बाकायदा अपनी यूनिवर्सिटी अलग बनाई और उसका नाम रखा लाइसियम। क्लिफ्टन पे एक कॉलेज है जिसका नाम लाइसियम है। तो आपने देखा किस तरह अरस्तु ने अफलातून की मुखालिफत की, और आज अरस्तु अफलातून से ज़्यादा मशहूर, मकबूल है, मारूफ है, लोगों में ज़्यादा काबिल कबूल है। तो जो फलसफी अपने से पहले फलसफी की तरदीद कर दे, तनकीज कर दे, उसको झूठा गलत करार दे दे, वो ज़्यादा बड़ा फलसफी, वो बहुत बड़ा साइंसदान। मार्क्स के जिसने कहा था कि मज़हब अफ्यूम है, मज़हब जो है वो एक अफीम है, एक नशावर शय है कि जिसको पी के आदमी सुस्त हो जाता है और जन्नत की ख्वाहिश, तड़प और ख्वाब में जीता रहता है। और उसने कम्युनिज्म की बुनियाद रखी, और फिर जो है वो कम्युनिज्म जो है वो रशिया से निकलकर पोलैंड, जर्मनी और दीगर ममालिक में पहुंचा, हत्ता कि ईरान में भी पहुंचने की कोशिश की। उसी मार्क्स को उसके शहर में पनाह ना मिली, कि उसके नज़रियात जो 50 साल पहले उसने पेश किए थे 50 साल बाद ही गलत साबित हो गए। और 1970s और 80s में कम्युनिज्म का जवाल शुरू हो गया और रशिया का शिराजा बिखर गया। जो नाउज़ुबिल्ला खुदा का मजाक उड़ाया करते थे, अब उनका मजाक उड़ाया जाने लगा। ये वही मार्क्स है कि जिसके मतवालियों ने, जिसके हामियों ने एक ताबूत बनाया और ताबूत पे नाम लिखा खुदा, और उस पूरे जुलूस ने उस ताबूत को जाके किसी जगह दफन किया और कहा कि आज हमने खुदा को दफन कर दिया है, आज के बाद कोई खुदा का नाम ना ले, नाउज़ु बिल्लाह। और उसी रशिया में, आज़रबाईजान में अब एक बाकायदा शिया आलिम दीन मौजूद हैं, अफराद मौजूद हैं, बाकायदा इमाम बारगाह की बुनियाद रखी जा रही है। तो आपने देखा कि साइंसदानों के साइंसी नज़रियात और फलसफियों के मफरूजात किस तरह वक्त के साथ साथ गलत साबित हुए। अच्छा, अब अपनी नज़र उठाइए और देखिए कि क्या इलाहियात की तालीम में بھی ایسا ہی ہے، یعنی سائنس نے غلہ بازیاں کھائی ہیں اور فلسفے نے نادانیاں کی ہیں، تو کیا الہیات کے علم میں بھی کچھ ایسا ہوا ہے؟ تاریخ گواہ ہے کہ کبھی آدم کی بات کو نوح علیہ السلام نے غلط ثابت نہیں کیا. کیا کبھی آپ نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے نوح علیہ السلام پر تنقید کی ہو؟ کیا آپ نے سنا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی ہو؟ کیا آپ نے کبھی اس کا مشاہدہ کیا کہ خود رسول اللہ کی ذات نے اپنے سے پہلے پیغمبروں کی اہانت کی ہو؟ کبھی ایسا نہیں دیکھا گیا الہیات کے علم میں کہ خدا نے کہا ہو، اس کے پیغمبر نے کہا ہو کہ آج تو یہ بات صحیح ہے کل غلط ہوگی، آج نماز پڑھ لو لیکن آج سے 100 سال بعد نماز کی ضرورت نہیں رہے گی، قرآن 1400 سال پہلے تک تو تھا لیکن آج کل کے جدید دور میں وہ نل اینڈ وائڈ ہے. تو آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا. تو جس طرح ایک موبائل خریدنے والا، گاڑی خریدنے والا، ٹی وی ریفریجریٹر خریدنے والا یا کوئی بھی چیز خریدنے والا یہ کوشش کرتا ہے کہ میں ایسی چیز خریدوں جو پھینکی نہ جا سکے، جو خراب نہ ہو، تو ہمیں بھی ایک ایسا علم چاہیے کہ جو بعد میں نقائص کا شکار نہ ہو، جس کو لے کر ہمیں اپنی پسند پر افسوس نہ ہو کہ یہ ہم نے کیا کر دیا، ہم نے کیا چیز حاصل کر لی، کیا چیز اپنی زندگیوں میں داخل کر دی. تو اب اگر ہم فتح کا اعلان کرنا چاہیں ان تینوں میں، تو حقیقی فاتح کا اعلان کرنا بہت آسان ہو جائے گا. حقیقی علم کیا سائنسیات ہے جس نے سب سے زیادہ غلطیاں کی، یا عقلیات ہے جس نے اس کے بعد غلطیاں کی سب سے زیادہ، یا اسلام الہیات ہے کہ جس نے کوئی غلطی نہیں کی؟ اب بڑا آسان ہے یہ فیصلہ کرنا کہ کون سا علم حقیقی علم ہے. ایک درود پڑھ دیجئے محمد علیہ وسلم. یہاں آ کر ہم یہ برملہ کہنا چاہیں گے کہ جب فلسفے کو عروج تھا تو اس نے الہیات کا مذاق اڑایا، مذہب کا مذاق اڑایا، اور جب سائنس کو عروج ملا تو اس نے عقل الہیات دونوں کا مذاق اڑایا، اس نے فلسفے کا اور دین دونوں کا مذاق اڑایا، اور یہ کہا کہ دا ونر اسٹینڈز الون، فاتح تو اکیلا کھڑا ہوتا ہے، اس کے آس پاس کوئی نہیں ہوتا. تو سائنس نے جو گھمنڈ کیا، فلسفے نے جو غرور کیا، ان دونوں کو اس کا مزہ اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے قیامت سے پہلے چکھا دیا اور بتلا دیا کہ تم جو اپنی حقانیت پر اتراتے ہو اس میں کتنا جھوٹ شامل ہے. ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ اسلام کو جب فاتح قرار دیا جاتا تو وہ یک لخت ان دونوں کا سر قلم کر دیتا، سائنسیات کے علم کو اور فلسفے عقلیات کے علم کو، لیکن اسلام نے کہا کہ نہیں، تم دونوں میرے بازو ہو، تم دونوں کو میں ساتھ لے کر چلوں گا، اور تم دونوں کے بغیر اسلام کو سمجھنا ناممکن ہے. عجیب بات ہے کہ سائنس اور فلسفہ نادانیوں کا، غلہ بازیوں کا، کوتاہیوں کا، کمزوریوں کا، خرابیوں کا شکار ہے، لیکن اس کے باوجود اسلام یہ کہتا ہے کہ تم میرے دست و پا ہو، تم میرے بازو ہو. کیسے؟ اسلام سائنسیات کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کچھ مذہب پر چلنے والے دیندار افراد اس خوش فہمی کا، اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ بس یہی علم ہے اور باقی سب فضولیات ہیں. تو ان کو کہا جاتا ہے کہ جب اگر فضولیات ہیں تو آپ جاتے ہوئے گھوڑا استعمال کیجئے گا، کوئی بس نہیں استعمال کیجئے گا، کوئی وین نہیں استعمال کیجئے گا، آپ گھر میں اپنی بجلی کٹوا دیں. یہ سب سائنس کی مرہون منت تو ہیں اگر آپ یہ غلط ثابت کر رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ سائنس کا علم جو ہے وہ غلط ہے. اسلام نے سائنس کے علم کو اور سائنس کے علم کے حاصل کرنے والے آلات کو، یعنی حواس خمسہ کو، کس طرح انکریج کیا، کس طرح ان کی حوصلہ افزائی کی، آئیے دیکھتے ہیں. خدا تعالیٰ آپ کو دیکھنے سے، سوچنے سے، سمجھنے سے، اپنی تخلیقات میں نقائص نکالنے سے منع نہیں کرتا بلکہ اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے. سورہ ملک کی آیت نمبر 3 اور 4 میں اللہ فرماتا ہے تم خدا رحمان کی تخلیق میں کوئی خامی نہیں دیکھتے, سو لے جاؤ اپنی نگاہ کیا تم کوئی شگاف دیکھتے ہو, اور پھر لے جاؤ دوبارہ اپنی نگاہ, تمہاری نگاہ واپس پلٹ آ جائے گی ناکام و نامراد. یعنی ایک تو آپ ویسے ہی دیکھتے ہیں, خدا کہتا ہے نہیں غور سے دیکھو, مشاہدے کی آنکھ سے دیکھو, نقائص نکالنے کے لیے دیکھو, اور پھر جب آپ دیکھ لیتے ہیں غور سے پھر اللہ کہتا ہے ایک مرتبہ اور کراس چیک کر لو کہ کہیں کوئی غلطی, کہیں کوئی باطل چیز, کوئی شگاف تو نظر نہیں آ رہا. یعنی 3 مرتبہ دیکھنے کے بعد بھی انسان کو بتلایا جا رہا ہے کہ تم ہماری تخلیقات میں کوئی نقص نہیں نکال سکو گے. تو اللہ تعالیٰ یہ جانتا ہے کہ اس کی تخلیقات میں کوئی نقص نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود آپ کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے. اگر اسلام حواس خمسہ کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے تو کیا اسلام عقل کی بھی حوصلہ افزائی کرتا ہے؟ جی ہاں. قل ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین, سورہ بقرہ آیت نمبر 111, کہو کہ لے آؤ کوئی اپنی دلیل اگر تم سچے ہو. یعنی اگر آپ اپنی عقل سے کسی اسلام کے فلسفے کو, نقطے کو غلط ثابت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنی دلیل پیش کریں, اگر قابل قبول ہوئی تو قبول کر لی جائے گی. اور یہ بھی ہوگا قیامت کے دن کہ اگر کوئی شخص معذوری ظاہر کرے گا کہ میں تیرے دین پر عمل نہیں کر پایا, اس کی وجہ یہ تھی, تو اللہ تعالیٰ اس کا وہ عذر قبول کرے گا. کہتے ہیں کہ قیامت کے میدان میں ایک اندھے کو, ایک ضعیف کو اور ایک مجنوں کو لایا جائے گا, اور احمق کو, اور ان سے کہا جائے گا کہ تم نے دین اسلام پر عمل نہیں کیا, لہذا سزا کے لیے تیار ہو جاؤ. احمق کہے گا میں عقل کم رکھتا تھا, سوجھ بوجھ کی صلاحیت نہیں تھی, اس لیے تیرے دین پر عمل نہیں کیا. ضعیف کہے گا میں ناتما تھا, اس لیے تیرے دین پر عمل نہیں کر پایا. اندھا کہے گا میں اندھا تھا, راستہ نہیں دیکھ سکتا تھا, تو حق کو کیسے پہچانتا. اللہ تعالیٰ یہ کہے گا کہ جن نقائص کا تم دنیا میں شکار تھے, آج وہ نقائص میں تمہارے لیے تم کو واپس کرتا ہوں. نابینا کو آنکھ دے دے گا, ضعیف کو طاقت دے دے گا, اور احمق کو عقل سے نواز دے گا, یعنی جتنی عقل اس میں کمی دی. اور ان تینوں افراد کو کہے گا کہ اگر اب تم کو تمہاری اپنی اپنی طاقتیں مل گئی ہیں اور عذر ختم ہو گئے تو اب تم میری بات پر عمل کر سکتے ہو. وہ کہیں گے ہاں اب ہم آپ کی بات پہ عمل کر سکتے ہیں. تو خدا کہے گا جاؤ جہنم میں کود جاؤ, اور وہ تینوں اپنی جگہ پہ جامد و ساکت کھڑے رہیں گے کہ اس جہنم سے بچنے کے لیے تو ہم نے یہ بہانہ بنایا تھا. اللہ تعالیٰ کہے گا کہ ان تینوں کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دو, کیونکہ دنیا میں بھی یہ عذر حقیقی عذر نہیں تھے. اگر وہ تینوں اللہ کا حکم مانتے ہوئے جہنم میں کود جاتے تو حقیقت میں اللہ تعالیٰ اس جہنم کی آگ کو گلے گلزار بنا سکتی تھی, جس طرح آتش نمرود کو خدا نے تو اگر کوئی شخص کوئی کام کرتا ہے غلط نظریے پہ ہے تو اس غلط نظریے کی بھی کوئی دلیل اس کو تلاش کرنی چاہیے. اگر وہ خدا کو مطمئن کر سکے گا تو ٹھیک ہے, اور اگر وہ دلیل فقط دلیل برائے دلیل یا بہانہ ہوگی تو وہ اس سے قبول نہیں کی جائے گی. آئیے چند روایات عقل کی فضیلت کے حوالے سے کہ عقل مند کا سونا جاہل کی عبادت سے بہتر ہے. جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے, اکثر ہم کہتے ہیں پنجابی والا نہیں اردو والا, تو ایسا نہیں ہے. اگر کوئی شخص عقل مند ہے اور وہ سو رہا ہے تو اس جاہل سے بہتر ہے جو رات بھر شبیداری کر رہا ہے. کیوں کہ یقین کی نیند شک کی عبادت سے بہتر ہے. اگر آدمی کو اسلام پر، اپنے عقائد پر مکمل یقین ہو اور وہ سو جائے تو اس کا سونا جو ہے وہ اس آدمی سے بہتر ہے، اس احمق سے بہتر ہے، اس جاہل سے بہتر ہے جو رات بھر عبادت کرے. عقل مند کا کھانا جاہل کے روزے سے بہتر ہے. ایک جاہل آدمی روزے رکھے اور ایک عقل مند آدمی روزے نہ رکھے، عقل مند کا کھانا پینا معرفت کے ساتھ ہوگا. مثلاً ایک چھوٹی سی بات، روایت میں آیا ہے کہ اگر انسان کھانے کے بعد الحمدللہ کہے، اللہ کا شکر ادا کرے، تو وہ اس روزے دار کے برابر ہے جو روزہ رکھے. کتنے دن ایسے گزر جاتے ہیں آپ کا دل چاہتا ہے کہ مستحب روزہ ہے آج کا میں رکھوں اور آپ نہیں رکھ پاتے، تو کم از کم اس کا نعم البدل، اس کا متبادل اپنے ذہن میں رکھیے، شکر کو اپنی زندگی میں جاری و ساری رکھیے کہ یہ آپ کو کتنا بلند مقام. وہ آپ نے قصہ تو سنا ہوگا نا کہ موسیٰ کا پڑوسی جو قصائی تھا، فقط ایک تو قصہ ہمیں ملتا ہے والدہ کی خدمت کے حوالے سے، اور ایک قصہ ملتا ہے ہمیں شکر کے حوالے سے. یہ دو افراد، ایک والدہ کی خدمت کی وجہ سے نبی کا پڑوسی قرار پایا، اور ایک شکر خداوندی کی وجہ سے نبی کا پڑوسی قرار پایا. کوئی الگ سے عبادت نہیں کی تھی اس نے. تو یہ ہے وہ شکر کی جو علم کے ذریعے آپ کو ملتا ہے. عقل مند کی خاموشی جاہل کی گفتگو سے بہتر ہے. یہ حقیقت ہے، جاہل اگر بولے گا تو غلط فلط بولے گا، غلطیوں سے بھرپور جملوں کی ادائیگی ہوگی، جبکہ عقل مند اگر خاموش ہے تو اس کی خاموشی میں بھی کوئی نہ کوئی پیغام چھپا ہوا ہوگا. کہہ رہا ہے موج دریا سے سمندر کا سکوت، جس کا جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے. اب آئیے اس نتیجے کی طرف کہ ان علوم کا اسلام کے درمیان کیا مقام ہے. یہ مقام ہے کہ اسلام، الہیات، وحی کا علم پیشوا کے برابر ہے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی علوم ہیں وہ اس کے مقتدی ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں ایک اسلامی ملک کا پریزیڈنٹ ہی کیوں نہ ہو، وہ عالم دین مجتہد مرجع کے پیچھے بیٹھے گا. حالانکہ احمدی نژاد پی ایچ ڈی ہے جرمنی سے، پروفیسر پی ایچ ڈی ہونے کے باوجود وہ اپنے رہبر کا محتاج ہے رہنمائی میں، اپنے مجتہد کا محتاج ہے رہبری میں. آج کل ٹی وی اور دیگر جگہوں پہ آپ یہ جملے سنتے ہوں گے کہ پڑھا لکھا شخص ہے وہ قرآن پڑھ کر خود فیصلہ کر لے، جسے کہتے ہیں کہ خود معلوم کر لے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. تو پڑھا لکھا شخص ہونے سے کیا مطلب ہے آپ کا؟ مطلب ایک ڈاکٹر یہ کہے کہ بھئی میں ڈاکٹر ہوں، میں اپنا گھر خود بنا لوں گا، میں اپنا کمپیوٹر خود ٹھیک کر لوں گا، میں پڑھا لکھا آدمی ہوں، یہ ہو سکتا ہے کبھی؟ ایک لائر ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ میں جو ہوں وہ خود ایک کیمیکل فارمولہ ایجاد کر سکتا ہوں، کیمیکل مادہ دریافت کر سکتا ہوں. بھئی آپ کا کام الگ ہے، آپ کی فیلڈ الگ ہے. اسی طرح ایک پڑھا لکھا جو شخص ہے وہ اپنی فیلڈ کا پڑھا لکھا شخص ہے، وہ انجینئر ہے اس کو انجینئرنگ کا علم ہے، وہ ڈاکٹر ہے اس کو علم طب ہے حاصل ہے، اس کو علم دین حاصل نہیں ہے. علم دین یعنی انسان کی زندگی کا علم کہ کیسے اس کو اپنی زندگی کا رنگ ڈھنگ رکھنا ہے. تو یہ فرق ہے. اگر آپ کو اسکول کالجوں کے علم سے مستفید ہونا ہے، اور دیگر لفظوں میں ان علوم کو ثواب میں شامل کرنا ہے، تو آپ ان علوم کو اطاعت خداوندی معرفت الہی کا ذریعہ بنائیں، اور ان تمام علوم کو احکام الہی کے ماتحت کر دیں، تو خود بخود یہ علوم جائز بلکہ مباح، مستحب اور بعض اوقات واجب ہو جائیں گے. چنانچہ حقیقی علم وہ علم ہے جو کہ خدا کی طرف سے انسان کو ملتا ہے، وہ علم نہیں جو کتابوں اور کمپیوٹر کے ذریعے، کیونکہ خدا کی طرف سے دیا جانے والا علم مکمل ہے، اور ہم جو علم حاصل کر رہے ہیں سائنس اور عقلیات کا، فلسفے کا، وہ ارتقاء کی منزل سے گزر رہا ہے. آج ایک بات صحیح ہے کل غلط ہو جائے گی، آج ایک نظریہ صحیح سمجھا جاتا ہے ہو سکتا ہے کل اس کو غلط ثابت کر دیا جائے، چاہے وہ سائنس سے تعلق رکھتا ہو یا عقلیات سے تعلق رکھتا ہو، حواس خمسہ کا ہو یا فلسفے کا ہو. لیکن خدا اگر کوئی چیز کسی بندے کو دیتا ہے تو وہ مکمل ہے، اس میں کسی بحث و تمہیز کی گنجائش نہیں ہے. اس کے بعد یہ حدیث ہماری آج کی بحث کو مکمل کر دیتی ہے کہ علم کی ابتدا معرفت جبار ہے اور اس کی انتہا اپنے تمام امور اس کے سپرد کر دینا ہے. اول العلم معرفت الجبار و آخر العلم تفویض الامر الیہ. علم کی پہلی سیڑھی معرفت الہی ہے اور علم کی آخری سیڑھی آخری منزل اپنے تمام امور اس کے سپرد کر دینا ہے. اگر اسکول و کالجوں میں پڑھایا جانے والا علم آپ کو معرفت الہی دے رہا ہے تو آپ صحیح سمت میں سفر کر رہے ہیں, اور اگر اسکول و کالجوں میں پڑھایا جانے والا علم معرفت الہی نہیں دے رہا, آپ کو دنیا کی طرف لے جا رہا ہے, دین سے دور کر رہا ہے, تو یہ علم صحیح نہیں ہے. اسی طرح اس کو مدرسے پہ انطباق کر لیجئے. اگر مدرسے کا علم, اگر قرآن کا علم, اگر حدیث کا علم آپ کو صحیح سمت نہیں لے جا رہا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اس علم کو اس نہج پہ نہیں حاصل کر رہے کہ جو حاصل کرنا چاہیے. ایک یہ بھی ممکن ہے کہ آدمی جو ہے عالم فاضل مدرسے کا ہو جائے لیکن اس کو وہ علم کوئی فائدہ نہ دے. جس طرح یہ ممکن ہے کہ اسکول کالجوں میں پڑھائے جانے والا علم عین ثواب میں شامل ہو جائے اگر آپ کی نیت ٹھیک ہو جائے. معرفت الہی مدرسے میں پڑھائے جانے والا علم اس وقت بالکل ناکارہ ہو جائے بلکہ آپ کے لیے خطرناک بن جائے جب آپ کی نیت اس علم کو حاصل کرنے کے حوالے سے کسی فطور کا, کسی کھوٹ کا شکار ہو جائے. اس حدیث کے دوسرے ٹکڑے میں جو بات کی گئی ہے وہ انتہائی قابل غور, قابل توجہ ہے کہ علم کی انتہا اپنے امور کو خدا کے حوالے کر دینا, یعنی تزکیہ نفس. جب آپ نے خدا کو پہچان لیا, اس کی معرفت حاصل کر لی, تو اس کے بعد آپ کا یہ فرض ہے کہ خدا کی رضا کو مد نظر رکھے. کیونکہ جب خدا خالق ہو گیا تو آپ سمیت ہر شے مخلوق قرار پائی, اور جب آپ مخلوق ہو گئے تو آپ معبود قرار پائے, کیونکہ مخلوق پہ لازم ہے کہ وہ اپنے خالق کی عبادت کرے, اطاعت کرے. اور اگر آپ نے عبادت میں, اطاعت میں کوتاہی کی تو پھر آپ نے گویا اپنا سفر رستے ہی میں ختم کر دیا. تو جو ہم کہتے ہیں کہ نالج از پاور, علم طاقت ہے, تو علم طاقت اس وقت بنے گا کہ جب آپ اس پر عمل کریں. یہ وہ علم نہیں ہے کہ جس کو آپ فقط ذہنوں میں رکھ لیں, اعضا جوارے سے ظاہر نہ کریں. تو اسلام کا علم, دین کا علم, الہیات کا علم وہ علم ہے کہ جب تک آپ اس کو اپنے گھر میں, اپنے ماحول میں, اپنے معاشرے میں, اپنی زندگی میں جاری اور ساری نہ کریں. تو نالج از ناٹ اکول ٹو پاور انٹل اینڈ انلیس اٹ از اکمپنیڈ بائی ایکشن. کہ نالج پلس ایکشن از اکول ٹو پاور. کہ جب تک علم جو آپ حاصل کر رہے ہیں اس میں ایکشن یا عمل شامل نہیں ہوگا, اس وقت تک آپ کے علم میں وہ طاقت نہیں پیدا ہو پائے گی. تو جو کچھ علم آپ کو دیا جا رہا ہے اس علم پر آپ عمل کیجئے, جب ہی آپ کے اندر وہ طاقت, وہ غلغلہ, وہ شور, وہ دبدبہ پیدا ہوگا جو اس سے پہلے لوگوں پہ تھا. ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ سے مخاطب تھے اور کہنے لگے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ غیر اقوام تم پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی کہ جس طرح بھوکے دسترخوان پر ٹوٹتے ہیں. تو لوگوں نے کہا کہ کیا اس وقت ہم بہت کم تعداد میں ہوں گے؟ تو رسول نے کہا کہ نہیں, تم بہت بڑی تعداد میں ہوں گے. تو لوگوں نے پوچھا کہ پھر ایسا کیوں ہوگا کہ دوسری اقوام ہم پر غالب ہوگی؟ آپ نے کہا کہ کیوں کہ تم میں حب دنیا اور موت سے کراہیت پیدا ہو جائے گی. اور وہی صورتحال کم و بیش آج بھی ہے کہ آج پیدا ہو گئی ہے کہ لوگ اسلام سے متعلق اتنا ہی جانتے ہیں کہ کسی طرح ہمیں سے فائدہ ہو جائے. جو مسلمان ہے وہ اس لیے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہا ہے کہ کسی طرح اس کو فائدہ مل جائے. حب دنیا اور کراہیت الموت یہ ہر کسی کے دل میں جاگوزی ہو گئی ہے اور اسی چیز نے اسلام پر عمل کرنے میں سستی پیدا کر رکھی ہے اور اسی غیر عملیت پسندی کی وجہ سے آج مسلمان زیر عتاب ہیں، ذلیل و رسوا ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس موضوع سے متعلق اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. قبل از سوالات بھرپور صلوات.